وسلام على عباده الذين اتقى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں نے ہی اللہ کے نبی کو بنایا. انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ نے انسانوں میں ہی سے رسول کو بنایا. اور جب اسی معاشرہ اسی ماحول اسی سماج اور اسی خاندان میں پڑھنے اور پڑھنے والا انسان جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا رسالت کا دعویٰ کیا اور انسانوں کے درمیان اس نے اعلان کیا کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا دیا ہے پورے علاقے پورے خطے کا اللہ نے مجھے یا پوری دنیا کا اللہ نے مجھے ایک دائی ایک پیغمبر ایک نبی ایک رسول بنا دیا ہے تو اس دعوی پر اور اس اعلان پر بہت سی قوموں نے اور بہت سے سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے انسان نبیوں سے رسولوں سے انہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا ان سے پروف مانگا آئی ڈی مانگا کہ آپ کوئی دلیل پیش کریں کوئی آئی ڈی ہمیں دیں جس آئی ڈی اور جس پروف اور دلیل کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں کہ واقعی اللہ نے آپ کو نبی بنایا آپ کو رسول بنایا اور سارے انسانوں میں اللہ نے آپ کو بھی چوائز کیا اور پورے معاشرے میں اللہ نے آپ ہی کو سب سے پائیں سمجھا کہ رب کریم نے آپ کو نبی بنا دیا اور نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ پہ ایک زیادہ شان عطا فرمائی کہ گویا آپ کے اوپر عرش سے آپ رہتے ہیں فرش پہ مگر عرش کے اوپر سے عرش سے آسمان کے اوپر سے ایک فرشتہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام دے کر براہ راست آتا ہے. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور دنیا کا مزاج اور انسانوں کا نیچر یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی بڑا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی بھی دعویٰ کوئی بھی اعلان اور کوئی بھی بات بغیر دلیل کے بغیر پروف کے اور بغیر آئی ڈی کے اس کو ہم مانا نہیں چاہتا. تو آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور سارے انسان میں سب سے سچے اور سب سے اچھے اللہ کی نگاہ میں اور فرشتوں کی نگاہ میں جب آپ ہی ہیں تو ہمیں اس کا پروف چاہیے اس کی دلیل چاہیے. یہ کوئی آپ مطالبہ یہ ایمان کا جو مطالبہ بہت سارے نبیوں سے ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوا حضرت صالح سے بھی ہوا حضرت شعیب سے بھی ہوا. آپ اپنے بیان میں سنتے رہتے ہیں کہ بہت سارے نبیوں کے
کے پاس ان کی قوم آئی اور آنے کے بعد انہوں نے ان سے مطالبہ کیا، ان سے دلیل مانگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا کلمہ ہی سچا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اس موقع پر اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے جو حالات تھے ان حالات کے اعتبار، اس زمانے میں جو لوگوں کے سمجھنے کی جو سطح اور لوگوں کے سمجھنے کی جو خیر و انداز، اس کے مطابق اللہ عزت نے نبیوں کو دلیل دیا، اللہ نے کچھ ایسی آئی ڈی اور پروف دیا جس پروف اور دلیل کو دیکھ کر انسان، جسے فہم سلیم ملا، جسے صحیح سمجھ ملی، وہ اس بات کو ماننے پر مجبور کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، اسی بات کو ہم اور آپ اپنی زبان میں موجودہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے سامنے فرعون، جادوگر، ان کی قوم، ان کی طرف سے یہ مطالبہ اور یہ بہت بڑا گویا ایک سوال تھا کہ ہمارے پاس بادشاہ ہیں، بادشاہ کی طاقت ہے، ہمارے درگاہ میں رہنے والے اس زمانے کا ایجوکیشن، اس زمانے کی جو معلومات تھی جس کو جادوگری کہا جاتا ہے، پوری دنیا تو وہ جادوگری کے جاننے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان میں سے کوئی نبی نہیں بن سکا، کوئی رسول نہیں بن سکا، کوئی اچھا دعویٰ نہیں کر سکا، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہماری نگاہوں کے سامنے بڑے بڑے اور بادشاہ کے دربار میں رہے، ان کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا، یہ کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر جب دلیل کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جادوگر کے کو لے کر آؤ اور ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے اور آپ جانتے ہیں، مجھے یہاں صرف اتنا آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر، سچے ہونے پر، برحق ہونے پر، اچھے ہونے پر جب دلیل کا مطالبہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کر دی، انہوں نے اپنی طرف سے پروف پیش کر دیا اور جادوگر تمام کے تمام آئے اور انہوں نے اپنے لاٹھی کو، انہوں نے اپنے سانپ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو رکھا، وہ بڑا اسحاب بن گیا۔ یہ لمبا سا واقعہ ہے، تو جتنے انبیاء تشریف لائے اس میں سے بہت سارے نبیوں نے، ان کی قوم نے گویا ایک مطالبہ کیا تھا، تنقیدی کے ماحول میں بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ برحق ہیں، تو آپ ہمیں کوئی دلیل پیش کیجیے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے دلیل مانگا تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، امنی کا اشارہ کرنا تھا کہ چٹان ہٹ گئی اور اس چٹان کے اندر سے ایک داخل اونٹنی باہر نکلی، اور ایسی اونٹنی جس کی گردن اتنی لمبی کہ اگر اسے پیاس لگتی تو وہ اونٹنی کسی کنویں کے پاس جاتی اور اپنے لمبے گردن کو اندر ڈال کر وہ پانی پی لیتی۔ داخل ہے اور پہاڑ اور پہاڑی اور سمندر کے درمیان سے نکلتی ہے، یہ گویا حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پروف پیش کر دیا۔ اس طرح بہت سارے نبیوں سے یہ سوال ہوا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر پہاڑوں کے درمیان راستوں پر، خانہ کعبہ کے سامنے مختلف موقعوں پر کفار مکہ نے آپ کے ذریعے کا مطالبہ کیا، آپ نے موجودے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ آپ اتنا وقت نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اپنے دست مبارک میں کنکڑیوں کو رکھا تو کنکڑیاں زور زور سے لاری لاری بڑھنے لگی، آپ نے اپنی انگلی کو پیالے میں ڈالا تو پانی کا چشمہ نکل پڑا، آپ نے اپنے لعاب کو کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ سب کے سب گویا ایک معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، اور انسانوں کے درمیان گویا ایک دلیل ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اے عام انسان، اے مکے میں رہنے والے لوگ، تمہارے انگلیوں سے پانی کا چشمہ نہیں نکل سکتا، تمہارے لعاب سے کنویں کا پانی میٹھا نہیں ہو سکتا، تمہاری انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو دعویٰ آپ کا اعلان لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے, لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. کیا آپ ہمارے درمیان رہے, آپ بازاروں میں بھی چلے, آپ نے بزنس بھی کیا, آپ نے سماج میں زندگی گزاری ہے, ہمارے درمیان آپ بڑے ہوئے, ہماری طرح آپ کھاتے اور پیتے ہیں, ہماری ہی طرح آپ اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, تو یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی کیسے بنایا. جس موقع پر یہ سوال ہوا تھا اس موقع پر نبی علیہ السلام کوئی اور معجزہ دکھاتے ہیں. آپ کہتے آ جاؤ, تم اگر کہتے ہو تو میں سامنے کی پہاڑی کو اشارہ کروں گا وہ پہاڑ اوپر اٹھ سکتی ہے, تم اگر کہو تو میں خانہ کعبہ کو اشارہ کروں گا خانہ کعبہ آسمان تک اٹھ کر جا سکتا ہے, تم اگر کہو تو میں زمین کو اشارہ کروں گا زمین پھٹے گی اور پانی بہنے لگے گا. اس موقع پر آپ یہ کہہ سکتے تھے مگر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عجیب جواب دیا گیا, وہی جواب آج ہمارے اور آپ کے لیے اس بیان کا خلاصہ ہے. جب یہ سوال ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبی علیہ السلام کوئی بھی معجزہ دکھا سکتے تھے مگر اس موقع پر اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام سے جو جواب دکھایا گیا کہ میرے نبی ہونے, میرے رسول ہونے, میرے سچے ہونے, میرے برحق ہونے, میرے دین اسلام کے صحیح ہونے کی اگر دلیل چاہتے ہو, پروف چاہتے ہو, آئی ڈی چاہتے ہو, کوئی علامت چاہتے ہو, کوئی پہچان چاہتے ہو, لقد كنت فيكم عمرا, اے دوستو میں تمہارے درمیان 40 سال کا زمانہ گزار چکا ہوں. یہ میری زندگی کا 40 سال کا زمانہ جو مکے کی سرزمین میں گزرا ہے, اگر میرے 40 سال کی زندگی کو, میرے رات کو, میری رات کو, میرے دن کو, میرے دوپہر کو, میرے رات کے سناٹے کو, میرے دن کے اونچارے کو, رات کے اندھیرے کو, میرے گھر کو, میرے بازار کو, میرے وطن کو, میرے سفر کو اگر تم دیکھنا چاہو تو میری زندگی کا ایک لمحہ میرے سچے ہونے, میرے نبی ہونے, میرے برحق ہونے, میرے اچھے ہونے اور آسمان سے اللہ کے پیغام آنے کی بڑی دلیل ہے. ورنہ ذرا ایک طرف میرے 40 سال کی زندگی کو, ایک طرف میری زبان کو, ایک طرف میری آنکھوں کو, ایک طرف میرے کان کو, ایک طرف میرے اٹھتے ہوئے قدم کو, ایک طرف میرے ہاتھوں کو, ایک طرف میری صداقت کو, ایک طرف میری زبان کو, ایک طرف میری امانت داری کو, ایک طرف میرے اخلاق کو, ایک طرف میرے کردار کو, ایک طرف میرے اتفاق کو, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھو اور دوسری طرف مکے کے ماحول کو, مکے کے معاشرے کو, مکے کے نیچر کو, مکے کے مزاج کو سامنے رکھو. جس مکے کا مزاج کیا تھا, لڑائیاں تھی, جس مکے کا مزاج کیا تھا, شراب نوشی تھی, جس مکے کا مزاج کیا تھا, دینا عام تھا, جس مکے کا مزاج کیا تھا, جھوٹ کے بول بولے تھے, جس مکے کا نظام کیا تھا, چھوٹی بچیوں کو زندہ بربور کر دیا جاتا تھا. گویا کون سی ایسی خرابی ہے جو انفرادی خرابی ہو, کون سی ایسی خرابی ہے جو اجتماعی خرابی ہو, کون سی ایسی خرابی ہے جو گھر کی خرابی ہو, کون سی ایسی خرابی ہے جو بازار کی خرابی ہے. تمام تر خرابیاں مکے کی زمین پر پائی جاتی ہیں. ایسے خراب ماحول میں, ایسے خراب معاشرے میں, ایسے برے ماحول میں, ایسے معاشیت بھرے بازار میں میں نے 40 سال کا زمانہ گزارا ہے. تم نے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی شراب کی بوتل کو پکڑا ہو, تم میں سے نہیں کہہ سکتا کبھی ہم نے زبان سے کوئی جھوٹ بات کہی ہو, تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے آنکھوں سے کچھ غلط دیکھا ہو, تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے کان سے کچھ غلط سنا ہو, تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا میرا قدم کسی غلط جگہ پہ چل کے گیا ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے کسی کے بدن پہ ہاتھ لگایا ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے کسی کے دل کو دکھایا ہو. ایسے مکے کے ماحول میں جہاں ہر طرح کی خرابیاں, جہاں ہر طرح کی برائیاں, جہاں سماج کی خرابیاں, جہاں معاشرے کا بگاڑ, ہر طرح کا بگاڑ اور خرابیاں اور برائیاں موجود ہو, ایسے ماحول میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے, اسی خاندان میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی معاشرے میں وہ جوان ہوتا ہے, اسی معاشرے میں وہ رات و دن گزارتا ہے, مگر کسی خرابی, کسی برائی اور کسی گناہ کا وہاں نام و نشان تک نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے گویا ایک دلیل دے دیا کہ میرے نبی کے نبی ہونے پر میرے رسول کے رسول ہونے پر، میرے پیغمبر کے پیغمبر ہونے پر اور ان کے دین کے برحق ہونے پر اگر دلیل چاہتے ہو تو کچھ اور آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا میرے نبی کے زندگی کو دیکھو، ان کی راتوں کو دیکھو، ان کے دین کو دیکھو، ان کے وطن کو دیکھو، ان کے سفر کو دیکھو، ان کی اندرونی لائف کو دیکھو، ان کی اجتماعی زندگی کو دیکھو، دوستوں کے ساتھ ان کو دیکھو، جوانوں کے ساتھ ان کو دیکھو، تاجروں کے ساتھ ان کو دیکھو، محلے اور خاندان اور قبیلے کے ساتھ والوں کو دیکھو، جہاں تم دیکھو گے وہاں رائی کے برابر، رائی کے برابر، دانے کے برابر ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جس پر تم عملی رکھ سکو اور جس پر تمہیں آبجیکشن ہو سکے۔ یہ جواب کیوں دلایا گیا، یہ جواب کیوں دلایا گیا؟ اللہ کو موجودہ دکھا سکے، مگر یہ وہ جواب ہے جو جواب نبی علیہ السلام کی امت کے ایک فرد سے دلوانا ہے۔ امت کا ایک ایک فرد جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، گویا وہ کلمہ پڑھ کر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین سچا ہے، میرا دین برحق ہے۔ گویا ہر مسلمان، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دین سچا ہے، میرا مذہب سچا ہے۔ تو گویا جس زمانے میں میری امت کے لوگ رہیں گے، ہر زمانے میں میری امت کے لوگوں سے گویا دوسری قوموں کا سوال ہوگا، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ برحق ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا دین سچا، قرآن سچا ہے، تو ہم آپ کی زبان سے نہیں مانیں گے، ہم تو آپ کے نبی کی زندگی کی طرح آپ کی زندگی کو دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی اگر نبی کی زندگی کی طرح ہے، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کا وطن، آپ کا گھر، آپ کا سماج میں رہنا، بازاروں میں رہنا، آپ کا اگر نبی کی طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے ہیں۔ گویا ہمارے نبی نے ہمارے سچے ہونے، اچھے ہونے، برحق ہونے کے لیے ہمیں گویا ایک معیار، ایک پہچان، ایک علامت دے دی ہے۔ تم زبان سے کہتے پھرو میں بہت اچھا ہوں، زبان سے کہتے رہو بہت اخلاق مند ہوں، نہیں نہیں، تمہاری زندگی، تمہارا طور طریقہ، تمہارا رمضان، تمہاری زبان کے بول، تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا، تمہارے قدم کا چلنا، یہ خود بخود تمہاری دلیل بن جائے گا، سبب بن جائے گا، آئینہ بن جائے گا کہ تم کتنے اچھے انسان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ، جب نبوت آپ کو ملی، تو نبوت کے ملنے کے بعد اور رسالت کے ملنے کے بعد نبی علیہ السلام پر ایک بشری تقاضے تھے، ایک انسانی تقاضے تھے، آپ کے اوپر تھوڑی سی گھبراہٹ تھی، آپ کے اوپر گھبراہٹ آئی۔ اس گھبراہٹ کے نتیجے میں آپ گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ مکرمہ حضرت خدیجہ سے کہا، سب لے لو نہیں سب لے لو، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ذرا مجھے تم ایک کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنے آپ کا خطرہ ہے۔ ذرا سنیے گا یہ بات، آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا، مجھے اپنے آپ کا خطرہ ہے۔ حضرت آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو تسلی اور آپ کو جو تسلی دی ہے، اس تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا، وہ میرے پیارے شوہر آپ کیسے خطرہ محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ پر ڈر کیسے محسوس کرتے ہیں، آپ تو بہت فکر کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، غار میں جا کر مسلسل آپ اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے ہیں، جو ایسا رہے گا وہ تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، آپ جیسا انسان تباہ کیسے ہوگا، آپ جیسا انسان برباد کیسے ہوگا، آپ جیسے انسان کے تباہی اور بربادی کیسے آ سکتی ہے، جبکہ اللہ نے آپ میں پانچ خوبی رکھی ہے، اللہ نے آپ میں پانچ کمال رکھا ہے، اللہ نے آپ میں پانچ اچھائیاں رکھی ہیں۔ جس انسان میں وہ خوبی ہو، وہ کمالات ہو، وہ اچھائیاں ہو، اس میں اخلاق ہو، اچھے کردار ہو، وہ انسان تباہ و برباد اور ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اخلاق کو ذکر کیا تھا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مسکینوں کے واسطے کمائی کرتے ہیں، دوسروں کی ذات کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو حسن اخلاق تھا، اخلاق کریمانہ تھا کہ اپنی ذات سے ہمیشہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنا نقصان اس کو نہیں دیکھتے، اپنا نفع نہیں دیکھتے، دوسروں کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں، جس انسان میں یہ خوبی ہوگی اللہ اس کو ہلاک و تباہ نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ کی زبان سے اس کے بعد اللہ کو اتنی پسند آئی ہے, اتنی پسند آئی ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس روایت کو ذکر کیا گیا, حدیث کی کتابوں میں حضرت خدیجہ کی زبان نقل کی گئی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اچھے ہونے اور تباہی سے بچنے, پریشانی سے بچنے اور حالات سے بچنے کا ایک بہترین سا طریقہ اور علاج یہ ہے کہ انسان کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا, ذرا غور سے سنیے گا, ان المؤمن لیدرک ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم النهار درجۃ قائم الليل وقائم قائم الليل درجۃ قائم الليل وصائم النهار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہو, اس میں اعمال ہو, تو انسان اپنے حسن اخلاق کی بنا پر, اچھے اخلاق کی بنا پر انسان اس مقام اور مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے کہ جو انسان پوری رات عبادت کرتا ہو اور دنوں میں روزہ رکھتا ہو, دنوں میں روزہ رکھنے والے, رات میں تہجد پڑھنے والے, پوری رات جاگنے والے کے درجے تک کوئی انسان پہنچ جاتا ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملے گا, ذرا آپ اپنے معلومات کی روشنی میں اپنے ذہن سے سوال پوچھے گا کہ حسن اخلاق, اچھے اخلاق کی بنا پر انسان پوری رات جاگتا رہا, دنوں میں روزہ رکھتا رہا, اس کے برابر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا کوشچن اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر میری ایک بات کو سمجھیے. بات یہ ہے کہ حسن اخلاق, کیریکٹر, اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر اچھے اخلاق اور کیریکٹر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے مل لیں, ہمارے گھر کوئی آ جائے تو ہم اس کو چائے ناشتہ کرا دیں, کوئی کھانے کے ٹائم پر آ جائے تو ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا. عام طور پر ہمارے یہاں حسن اخلاق اس کو سمجھا جاتا ہے. ذرا اس کو سمجھیے گا اور سنجیدگی اور بڑے ہی متانت کے ساتھ سمجھیے کہ جس حسن اخلاق کا مرتبہ اتنا بلند ہے, وہ حسن اخلاق کا تعلق, حسن اخلاق مسکراتے ہوئے چہرے کا نام نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, حسن اخلاق مسکراتے ہوئے چہرے کا نام نہیں ہے, حسن اخلاق کسی کو چائے پانی کرانے کا نام نہیں ہے, حسن اخلاق کسی کو کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے. حسن اخلاق یہ انسان کے دل کے اندر کی ایک صفت ہے. حسن اخلاق انسان کے دل کی ایک صفت ہے, انسان کے دل کی ایک حالت ہے, انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے. جب یہ کیفیت, جب یہ حالت انسان کی, جب یہ حالت اور کیفیت انسان کے دل میں آتی ہے تو اب اس انسان کے دل میں صبر آتا ہے, اس انسان کے دل میں تحمل آتا ہے, اس انسان کے دل میں برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے, اس انسان کے دل میں غصے کو پینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس انسان کے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں رہتا, اس انسان کے دل میں تکلیف برداشت کر کے کسی کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے. اس کا نام حسن اخلاق ہے کہ انسان کے دل میں صبر بھی ہو, انسان کے دل میں تحمل بھی ہو, انسان کے دل میں عفو و درگزر بھی ہو, انسان کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ہو, انسان کے دل میں صحابت بھی ہو, انسان کے دل میں کسی کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہو, اس کا نام حسن اخلاق ہے. اب ہم تنہائی میں رہیں گے, جلوتوں میں رہیں گے, خلوتوں میں رہیں گے, بازاروں میں رہیں گے, سڑکوں میں رہیں گے, کہیں بھی رہیں گے, اگر ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے تو ہمارے ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, بلکہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر رہے گا. سنیے ذرا, مدینہ منورہ میں ایک مشورہ ہوا, اس مشورے میں طے پایا کہ کفار مکہ کی طرف سے شرارتیں اور زیادتیاں بہت بڑھ گئی ہیں, لہذا ہمیں ذرا مکہ جانا چاہیے. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاتم بن بلتا. انہوں نے سوچا کہ جو مشورہ ہوا ہے مکے پہ چڑھائی کرنے کا, میں اگر وہاں کے لوگوں کو خبر دے دوں, خبر پہنچا دوں, تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں سے ہمدردی بڑھ جائے گی اور میرے جو گھر والے وہاں پر ہیں وہ گھر والے ظلم و زیادتی سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس مشورے کو دعوت میں لکھ کر انہوں نے روانہ کر دیا۔ روایت بہت لمبی سی ہے، اس موقع پر پتہ چل گیا، حضرت حاتم بن عفان کو بلایا گیا، آپ نے ایسا کیا، اقرار کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، فرمایا پیارے نبی ایک مشورہ جس کا تعلق دین اسلام سے تھا، اس مشورے کی رات کو انہوں نے فاش کر دیا، کھول دیا اور ان تک پہنچانے کی کوشش کی، لہذا اجازت دیجیے کہ میں اسے گردن اڑا دوں۔ یہ انسان سماج بہت خراب ہو چکا ہے، یہ انسان اب سماج میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی بنا پر جو بات ارشاد فرمائی وہ آج ہمارے اور آپ کے لیے بہترین سا نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اس کی غلطی پر تمہاری نگاہ جا رہی ہے، عمر تمہاری نگاہ اس کی غلطی میں جا رہی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے غزوہ بدر میں یہ بندہ شریک رہا ہے، غزوہ بدر میں یہ بندہ شریک رہا ہے، اس میں خیر پایا گیا۔ جب اللہ کے بندے میں کوئی خیر آ جائے اور اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو اس خیر پر اپنی نگاہ رکھو، خرابی پہ نگاہ مت رکھو۔ میرے دوستو ذرا سوچے آج ہمارا اپنے گھر کی زندگی کو، آج ہم سوچے ذرا اپنی فیملی زندگی کو، آج ہم سوچے ذرا سماجی زندگی کو، آج ہم سوچے ذرا خاندانی زندگی کو، کیا ہمارے سامنے کسی کا کوئی عیب اگر نظر آ جاتا ہے، کسی کی کوئی خرابی نظر آ جاتی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے رشتے داروں میں دوسروں جگہ پر جا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ ہاتھ اتنے بندہ جیسے انسان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مگر پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس غلطی کو اپنی زبان سے مت دہراؤ، اس غلطی پر اس کو سزا دینے کا ارادہ مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ غزوہ بدر میں شریک ہو کر اس بندے نے کار خیر کیا ہوا ہے۔ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسن اخلاق کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا فرمائے تو دوستو آج ہم دوسروں پر نگاہ نہ اٹھائیں، آج دوسروں کے عیب کو اپنی زبان سے نہ بیان کریں، آج ہم اپنے بڑے اور اپنے شوہر میں جو بھی بڑے ہیں اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اور ہم سے جو عمر میں چھوٹا ہے اس کے لیے پیار ہو، اس کے لیے شفقت ہو، اس کے لیے ہمدردی ہو۔ اگر یہ ہوگا تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر عرش کا سایہ بھی دے گا اور جنت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور ان کی زندگی میں بعض بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کی بنا پر، سنیے گا ذرا، حسن اخلاق کی بنا پر، اچھی سوچ کی بنا پر، پوزیٹو سوچ کی بنا پر، اچھی سوچ کی بنا پر اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ درمیان میں ایک بات اور سنیے، میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام بلند ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کچھ نعمت بھی دیتے ہیں اور دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، سلمان فارسی ان کے ساتھی ساتھ میں تھے، اچانک وہ اپنے کسی پیالے میں کسی سامان کو رکھا، غلطی سے ان کا پیالہ ٹوٹا، گرا، یہ پیالہ ان کا لڑ گیا، گر گیا، پیالے میں جو کچھ تھا وہ نیچے گرنے لگا تو انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت میں ہے کہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، پیالے کی آواز آنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درزا نے اپنے ساتھی حضرت سلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ہے سلمان ذرا دیکھو اس پیالے میں پیالہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سلمان نے بھی سنا اس پیالے کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اللہ اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں کے کنکڑی سے لا الہ الا اللہ پڑھا سکتا ہے، وہی اللہ اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والے کے پیارے سے اگر سبحان اللہ پڑھا دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے اور بیٹھنے سے پوری کی پوری رات اللہ رب العزت سے حسن اخلاق مانگتے رہے، اے اللہ مجھے اخلاق کا بہتر بنا دے، اے اللہ میری زبان وہ زبان بنے جو پیارے نبی کی زبان تھی، وہ آنکھ بنے جو پیارے نبی کی آنکھ تھی، پوری رات وہ حسن اخلاق مانگتے مانگتے رہے، اللہ مجھے اخلاق کا پیکر بنا دے۔ صبح ہوئی بیوی نے کہا میرے شوہر آج کیا بات ہے، آج کیا بات ہے کہ پوری رات اللہ رب العزت کیا اس میں اخلاق مانگتے رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے انسان حسن اخلاق کی بنیاد پر جنت میں جاتا ہے اور بد اخلاقی کی بنا پر سارے اعمال کے ہوتے ہوئے بد اخلاقی کی بنا پر جہنم میں جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا وہ ذرا سنیے گا، آج ہم یہ طے کریں کہ ہماری زبان سے اخلاق اس بات کا نام ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری نگاہیں غلط نہ دیکھے، ہمارے دل میں غلط جذبات پیدا نہ ہو، ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہو، ایثار ہو، ہمارے اندر دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ ہو، اس بات کا نام اصل اخلاق ہے۔ اخلاق وہ نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے کیا اور ہمارا اس کو اخلاق سمجھتے ہیں، اخلاق نام ہے جس کے کمالات کا، اخلاق نام ہے دل کی خوبیوں کا، اخلاق نام ہے ہمدردی کا، اخلاق نام ہے ایثار کا، اخلاق نام ہے سخاوت کا، اخلاق نام ہے اپو در گزر کا، اخلاق نام ہے انسان کی خرابیاں سامنے آئے پھر بھی ہماری نگاہ اس کی اچھائیوں پہ جائے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے ایک بات فرمائی، ان کی بیوی تعجب میں پڑ گئی اور انہوں نے سوال کیا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، میرے جوان دوستو میں اپنے آپ سے بھی آپ تمام سے کہتا ہوں کہ اس روایت کو ذرا دل پر بیٹھا کر جائیے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا سنو، ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے گھر جاتا ہے اور پوری رات سوتا رہتا ہے، پوری رات سوتا رہتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے نماز کے واسطے آتا ہے، پوری رات سوتا رہتا ہے اور اپنے گھر میں رہتا ہے، ایک بندہ اپنی پوری رات جاگتا رہتا ہے، مصلے پر رہتا ہے، تہجد میں رہتا ہے، وہ بندہ جو پوری رات تہجد پڑھتا رہا اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس سونے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سنیے ذرا، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے فرمایا جو بندہ پوری رات عبادت کرتا رہا اس کی برکت سے اللہ رب العزت پوری رات سونے والے بندے کی مغفرت کرتے ہیں اور عرش پہ اعلان کرتے ہیں فرشتہ گوا رہا میرا بندہ جو سوتا رہا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اب اس کی قدر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو درداء کی بیوی نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابو درداء نے فرمایا سونے والا بندہ ایسا تھا، سونے والا بندہ ایسا تھا جس نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو خوش کیا تھا، سونے والا بندہ ایسا تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو خوش کیا تھا، وہ جو تہجد پوری رات پڑھتا رہا اس کے دل کو بھی اس نے خوش کیا تھا، تہجد پڑھتے ہوئے جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کو یاد آ گیا کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پر میری خدمت کر کے اخلاق کے ذریعے مجھے خوش کیا تھا، نام یاد آتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اللہ فلاں کی مغفرت کر دینا، فلاں کی مغفرت کر دینا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا وہاں کرتا ہے اور سوتے ہوئے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کیا ہم اپنے اللہ کی مغفرت نہیں لے سکتے؟ کیا پروردگار کے سامنے اچھے نہیں بن سکتے؟ میرے دوستو آج کا یہ زمانہ ہم سے آپ سے وہی سوال کر رہا ہے جو سوال کفار مکہ نے کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو دلیل لائیے، آج کا زمانہ آپ کی قومیں ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے قرآن والو، اے نبی والو، اے رسول والو، تم کہتے ہو ہمارا ہی دین سچا ہے، ہمارا ہی قرآن سچا ہے، تم کہتے ہو کہتے رہو ہم ماننے والے نہیں ہیں، مگر ہاں ہم آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی زبان کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی رفتار کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کس طرح زندگی گزارتے ہو، خاندان میں کس طرح رہتے ہو، بھائی بھائی کس طرح رہتے ہو، اور سماج میں کیسے رہتے ہو، ایک تعلیم سے تعلیم کے ساتھ کس طرح رہتے ہو، یہ پوری زندگی گویا ہم پیش کریں گے تو ہم اپنے آپ کے سچے اور برحق ہونے کا فروغ ہم نے پیش کیا۔ میرے دوستو آج کا یہ زمانہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ذرا ہم اپنے اخلاق کو بدل کریں، اپنے دلوں میں صحابت ہو، اپنے دلوں میں ہمدردی ہو، اپنے دلوں میں اچھا جذبہ ہو، دوسروں کا ادب ہو، احترام ہو، یہ تمام چیزیں ہوں۔ سنیے آخری بات، حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، آج سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں دو چیزیں تھیں، ہمارے ہم پر فرض تھا کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، ہم پر فرض تھا کہ بڑوں کی عظمت ہو، ہم پہ فرض تھا کہ بڑوں کی محبت ہو، اور بڑوں پر پھل تھا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو, چھوٹوں کے ساتھ پیار ہو, بڑا آ رہا ہو ہم کنارے ہو جائیں, بڑے کی کوئی ضرورت ہو ہم اس کو موقع دے دیں, ہم چھوٹے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہمارے بڑے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھیں, بیٹا ٹکڑا تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ ایسا کریں گے آپ نام ہو جائیں گے. وہ شفقت و پیار جو بڑوں میں ہونا چاہیے وہ اگر بڑھ جائے, وہ عظمت و محبت و ادب و احترام جو ہم جیسے چھوٹوں میں ہونا چاہیے, یہ دونوں چیزیں اگر ہوتی ہیں تو سماج ایک کھلے ہوئے کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوتا ہے, مہکتے ہوئے گلاب کی طرح ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے آج ہم اللہ کے گھر میں ہم میں سے ہر جوان اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ اب کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے بڑوں کا ادب احترام عظمت تقدر ان کی بڑائی کا خیال رکھیں گے اور ہمیں سمجھیں گے کہ ہم نے ان کا ادب کیا احترام کیا تو انشاءاللہ رب العزت ہمارا محشر میں احترام کرے گا. اور اگر ہم بڑے ہو گئے ہم بڑے بھائی ہیں بڑے ہو گئے تو ہمارے دلوں میں چھوٹوں کے لیے عظمت ہو پیار ہو محبت ہو غلطیاں ہو تو پیار سے سمجھانے کا جذبہ ہو. اگر یہ پورے سماج میں یہ بات عام ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سماج بہت بہتر ہو جائے گا. بس آخری بات سن لیجیے, ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے بلایا, شمام بزرگ سے ان کو بلایا, جنید بغدادی کو بلایا, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بصیرت اور اپنی فراست سے بچ کے نکل گئے. ابو الحسن نوری اور شمام ان دونوں کو بادشاہ نے آرڈر دیا کہ وہ قتل کر دیا جائے. زمانے کے ولی ہیں, زمانے کے ولی ہیں. سوچئے ذرا, ہم عمر میں بڑے ہیں وہ زمانے کے ولی ہیں. حکم دیا جاتا پہلے شمام کو قتل کرو اس کے بعد نور الحسن کو قتل کرو, ابو الحسن کو قتل کرو. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آگے بڑھ گئے, جلاد سے کہا پہلے مجھے قتل کرو, جلاد سے کہتے پہلے مجھے قتل کرو. اللہ اللہ, جب جلاد کی سنا تو حیران ہو گیا کہ ہر انسان قتل سے بچنا چاہتا ہے اور یہ نوری کہتے ہیں کہ مجھے پہلے قتل کرو. بادشاہ کو خبر کی, بادشاہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم سے عمر میں بڑے. کیا فرمایا؟ میرے دوست کو ذرا ذمہ داری سے سننا. ابو الحسن نوری نے کہا یہ شمام ہم سے عمر میں بڑے ہیں, مجھے پہلے قتل کیا جائے گا تو چند منٹ ان کو زندہ رہنے کا اور موقع مل جائے گا. اللہ اکبر, چند منٹ ان کو زندہ رہنے کا اور موقع مل جائے گا, اور زندگی کا جو چند منٹ ان کو ملے گا اس میں ہو سکتا ہے یہ دعا کریں گے ذکر کریں گے اس چند منٹ کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے ابو الحسن کا کام ہو جائے. یہ جذبہ یہ تمنا ہم چھوٹوں میں اگر آ جائے اور بڑوں کی عظمت و محبت دلوں میں آ جائے اور بڑوں کے اندر چھوٹوں کی شفقت و پیار اور ہمدردی آ جائے تو ہمارا یہ سماج پھولتا پھولتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں اخلاق کے صحیح معنی کو سمجھنے اور با اخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے. بابا توفیق اللہ سنت مسجد.